بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد، القواعد الحسان متعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن سلم العثيمين رحمه الله. لكن اسمي كنا يقاعد درك أغاز كرته سترمى قاعدة قاعدة 17 شيخ صفر ماته. بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قلنا مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قلنا معه على باقيه. قاعدة الترجمة، بعض الأسماء باز نام الواردة في القرآن الكريم جو قرآن مجيد من موجوده إذا أفرد جابوا ألكسا بيانك يا جاي دل على المعنى العام المناسب له، عام معنك دلالة كرتاه جوس كي مناسب. وإذا قلنا مع غيره ورجب دوسر اسم سجورا جايوسه دل على بعض المعنى بعض معنى كدلالات كرتها، ودل ما قلنا معه على باقيه وجيك سهل وجور جاتها باقي معنى كدلالات اسكي ساعت جورنا كي بات كرتها. علمي بات پتنی چه کیا بات ہوئی ہے ساتھی پریشان ہو گئے. آئیے دیکھتے ہیں عام لفظوں میں قرآن مجید میں بعض ایسے اسماء اور نام موجود ہیں اگر الگ سے بیان کیے جائیں تو ان کا معنی اور ہوتا ہے، اور اگر اس کے دوسرا نام جوڑ دیا جائے تو اس کا معنی اور ہو جاتا ہے، پہلے معنی کے ساتھ ایک اور معنی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ مسکین اور فقیر، بر اور تقوی. اب مسکین و فقیر ایک جیسے ہیں کہ نہیں؟ جب الگ سے مسکین کی ذکر کیا جائے فقیر شامل ہو جاتا ہے اس میں، جب دونوں ایک ساتھ بیان کیے جائیں ایک جملے میں فقیر اور مسکین تو معنی الگ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ بس یہ آج کا درس ہے کہ بعض ایسے نام موجود ہیں قرآن مجید میں اگر الگ سے بیان کیے جائیں تو عام معنی اس میں اندر پایا جاتا ہے، اگر دونوں کو جوڑ دیا جائے تو اس کا معنی خاص ہو جاتا ہے پہلے معنی کے علاوہ. شیخ سبع الثمین رحمہ اللہ فرماتے تعلیق میں یقالو، یہ کہا جاتا ہے اذا افردت عمت، اگر الگ سے بیان کیے جائے تو عمومی معنی انہیں پایا جاتا ہے، وإذا قلنا مع غير وخصت، اگر دوسرے کوئی نام اس سے جوڑ دیا جائے تو خاص معنی اس میں پایا جاتا ہے. یقال، یہ بھی کہا جاتا ہے اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. اس کا انڈر لائن کر یاد کر لیں، یہ قاعدہ ہے اذا اجتمع افترق، جب دونوں ایک ساتھ جوڑ دیا جائے تو معنی مختلف ہوگا. واذا افترق اجتمع، اگر دونوں کو الگ الگ بیان کیا جائے تو دونوں کا معنی ایک ہو جاتا ہے. اسلام اور ایمان آگے آئے گا، سب اسلام ہے، ایمان ہے، بر ہے، تقوی ہے، فقیر ہے، مسکین اور بھی ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. سمجھ آئی بات؟ جب کہتے ہیں مسلمان اس میں مومن شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے کہ نہیں؟ اچھا، جب کہتے ہیں مسلمان اور مومن، اب ایک معنی ہے مختلف ہیں، مختلف ہو گیا نا، ورنہ تو دونوں کو ایک ساتھ جانو کیا ضرورت تھی. قرآن مجید میں مسلم مسلمات بھی ہیں، مومنات بھی ہیں ایک ساتھ، اور الگ سے الذین آمنوا بھی ہیں. الذین آمنوا مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ اچھا، مسلمین مسلمات، مومن مومنات میں وہی معنی کے فرق ہے، فرق ہونا چاہیے، مطلب دونوں کو ایک ساتھ ضرورت کیا تھی بیان کرنے کی. آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں ولہذا قاعدۃ الفلک کہتے ہیں، اس قاعدے کی بہت ساری مثالیں ہیں، منہا ان میں سے الایمان. ایمان کا لفظ دیکھیں، ایمان اسم ہے نا، الایمان اسم ہے. اچھا، افرد وحده في آيات كثيرة، بوسع آياتهمي ألقس إيمان كذكر كيا جاية، وقولنا مع العمل الصالح في آيات كثيرة، عمل الصالح كسات جوردي جاية بوسري آيات مي، فالآيات تفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين. جب إيمان ألقس بيان كيا جاية يعني عمل صالح كإلاوة، تسمي جميع عقائد وشرائع الظاهرة والباطنة، اسمه سب شامل هو جاته، جو عقيدة هي جو الظاهر شريعته والباطن سب اسمه شامل هو جاته. ولهذا يرتب الله عليه الحصول الثواب، اسم الله تعالى اسم مترتب كجو بحصول الثواب ہے اس ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ونجات من العقاب اور سزا سے نجات اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ولو دخول المذكورات ما حصلت اثاره، اگر یہ ساری چیز اس میں شامل نہ ہو تو یہ اثار جو ہیں یہ اس کے ساتھ نہ. وهو عند السلف، اور سلف کے نزدیک کیا ہے ایمان؟ قول القلب واللسان، دل اور زبان کا قول، وعمل القلب واللسان اور دل زبان کا عمل، والجوارح اور دل زبان اور جسم کا عمل، اس میں سب شامل ہے ایمان کے لفظ میں. والآیات التي قلنا بها الإيمان في والآيات التي تقول أن الإيمان فيها العمل الصالح والجن آيات بها إيمان وعمل صالح جور دي أجاه كقوله جزاك الله تعالى كإرشاده إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولو جون إيمان لاي أور أمان الصالحة كي الآخر سورة بقرة نمبر 276 أور كي جاكم القرآن مجيب أبيه ديكته يفسر الإيمان فيها إيمان إذ آيات من جعل صالح كسات بانكية جاية يتفسير هوجي بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة اسمه هر وو چیز جس کا تعلق دل سے ہے چاہے وہ علوم معارف ہو تصدیق ہو اعتقاد ہو اور انابت اور خشیہ توکل جو بھی دل کے اقوال اعمال ہیں والعمل الصالح بجميع شرائع القوة والفعلية عمل صالح سے کیا مراد ہے اس میں جو بھی شرائع ہے چاہے قول ہو یا فعل ہو اس میں شامل ہو جاتا ہے قول و فعل جو زبان اور جسم کا قول ہے اور ایمان سے مراد عقیدہ ہے اور جو بھی تصدیق ہے عقیدہ ہے توکل ہے خوف ہے ڈر ہے امید ہے جو بھی دل کے اعمال ہیں اور دل کے اقوال یہ الگ ہے اور اعمال صالح یعنی آپ نے سب پوری شریعت کو دو لفظ میں شامل کر دیا ہے عقیدہ بھی عمل بھی عبادات بھی عمل سب دو لفظ میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات وكذلك لفظ البر والتقوى دوسرے مثال بر والتقوى جو ہے فحيث افرد البر دخل فيه امتثال الاوامر والنواهي واجتناب النواهي جب بر الگس فحيث افرد البر جب بر کو الگ سے بیان کیا جائے لفظ بر البر کو دخل فيه اسم سب داخل جاتا ہے کیا امتثال الاوامر واجتناب النواهي جو بھی حکم ہے اس کی تعمیل کرنی ہے حکم ہے اور جس سے منع کیا گیا اسے اجتناب کرنا ہے بر کے لفظ دونوں شامل ہیں وكذلك اذا افردت التقوى او التقوى بالغ سے بیان کیا جائے اور اس میں یہ معنی پایا جاتا ہے جو حکم اللہ تعالی نے دیا ہے اس کی پیروی کرنی تعمیل کرنی جس سے منع فرمایا ہے اسے دور اختیار کرنی ہے ولهذا يرتب الله على البر والتقوى عند الاطلاق الثواب المطلق اس لیے بر والتقوى جب اللہ ذکر کرتا ہے الگ الگ تو الثواب المطلق بھی اللہ تعالی بیان فرما دیتا ہے کہ جتنا بر ہوگا اتنا ہی اس کا ثواب ہوگا جتنا تقوى ہوگا اتنا ہی اس کا اجر و ثواب ہوگا ونجات مطلق ونجات بھی اس طرح مطلق ہوتی بغیر کسی قید کے مرتب على الإيمان جنسا كي إيمان كي ليه اللي تمترف مرتب فرماته وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي اور أعمال البر جو يبي بيان هو تكي خير كفعل اور برائي سي دور اختيار کرنا وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى تقوى خصال بمثلية تركي سباز آيات ما آيها كما في قوله تعالى جنسا كي الله تعالى كإرشاده وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورجل ذكروا اپنے رب کی مغفرت کی طرف وجنت اور جنت کی طرف عرض و السماوات والارض جس کی چڑائی آسمان اور زمین کی مانند ہے عدت المتقین جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے کون ہے الذین ينفقون في السراء والضراء الى اخر الايه سورۃ آل عمران نمبر 133-134 وہ جو خرچ کرتے ہیں سراء کشادہ حالات والضراء اور تنگ دستی میں شيخ صفرات إلى آخر ما ذكره من أوصافي إلى آخر تجو بنا تاني خوب سورة أوصاف ذلك تتم بها التقوى جس التقوى تمام ہوتا ہے یہ بر و تقوى الگ الگ بیان کیا جائے اچھا اگر دونوں جمع ہو جائیں تو مطلب کیا ہوگا وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قول تعالى جزاك الله تعالى كإرشاد وتعاونوا على البر والتقوى ایک ساتھ ہیں نا دونوں اسے کیا مراد شيخ صفرات ہیں سورة مائدہ کی آیت نمبر 2 إلى آخر السورة شيخ صفرات كان البر اسما جامعا لكل ما يحب الله ويرضاه من اقوال الاعمال الظاهره والباطنه تو بر سے اس آیت میں مراد جس میں دونوں کو جوڑ دے بر و تقوی کو بر سے معنی ہوگا بر کے لفظ سے اسم جامع ہے ہر اس چیز کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا اسے راضی ہوتا ہے چاہے وہ اقوال افعال سے ہو چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو اچھا وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات والتقوى سے مراد اسم جامع ہے ہر جس میں ہر قسم کے محرمات جتنے بھی سب محرمات سے کہ ترک کرنے سے دور اختیار کرنا شامل ہو جاتا ہے بر میں جو بھی خیر کے اعمال ہیں چاہے فرائض ہیں نوافل ہیں جو بھی ہیں اقوال ہیں افعال ہیں ظاہر باطن ہیں وہ مراد ہیں محرمات سے اجتناب اس لفظ میں نہیں ہے کرنے کا اس میں لفظ میں جو بھی خیر ہے وہ کرنا ہے اچھا تم اجتناب کہاں سے آئے گا اب تقوی کے لفظ سے اس لیے بر تقوی دونوں کو جوڑ دیا ہے بر سے جو افعال ہے اقوال ہے جو اللہ کو پسند ہے جس طرح راضی بھی ہوتا ہے یعنی ہر خیر عمل ہر خیر قول چاہے فرض ہو یا نفل ہو سب عبادات شامل ہیں اور تقوی کے ترک المحرمات، ہر قسم محرمات کو ترک کرنا سب شامل ہے، مکمل شریعت ہوگی کہ نہیں، کیا بچا ہے مجھے بتائیں. اب بر و تقوی جب ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں تو الگ الگ معنی ہوتے ہیں دونوں کے. اگر ایک لفظ بیان کیا جاتا ہے البر تو تقوی اس میں شامل ہے کہ نہیں، الگ سے بر ہے تو فعل جو اللہ کو پسند ہے وہ بھی کرنا ہے، فرما سے اجتناب بھی کرنا ہے. تقوی الگ سے بیان کیا گیا ہے پھر بھی، یعنی کہ سب آپ نے برائی سے بچنا، بلکہ تقوی کے لفظ میں اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ حکم اس کی تعمیل بھی کر رہی ہے اور برائی سے بھی بچنا ہے، اگر الگ سے بیان ہوتا ہے. اگر الگ الگ دونوں ایک ساتھ بیان کیا بر و تقوی، پھر ایک کا معنی صرف قول و فعل جو اللہ پسند فرماتا ہے، اور دوسرا معنی تقوی جو ہے ہر برائی سے ہر محرمہ سے اجتناب کرنا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کذلک لفظ الاثم والعدوان، ایک اور مثال اثم اور عدوان. عام طور پہ اثم بتا دوں میں، اثم گناہ ہے، عدوان بھی گناہ ہے، فرق کیا دونوں میں؟ اثم وہ گناہ جو بندہ اپنے رب کے حق میں کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کوئی معصیت جو اس کے تعلق اپنی ذات سے ہے. عدوان ظلم و زیادتی ہے، آپ کسی اور پہ کرتے ہیں. اچھا یہ کب ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ بیان جڑے جائیں. اچھا اثم ہے صرف گناہ، اس عدوان شامل ہے کہ نہیں؟ ظلم شامل ہے کہ نہیں؟ اچھا عدوان الگ سے ہے، اس میں اثم شامل ہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کوئی زبان ظلم زیادتی کرے گنہ گار نہ ہو؟ ممکن ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے جب الگ سے بیان ہوتے ہیں اسم عدوان شامل ہے، عدوان اسم شامل ہے، ٹھیک ہے. اگر ایک ساتھ جمع ہو جائے اسم العدوان، تو اسم سے مراد اللہ کے حق میں نافرمانی، عدوان سے مراد دوسروں پر زیادتی اور ظلم. شاہ صاحب فرماتے ہیں اذا قرن فسر الاسم، اگر دونوں ایک ساتھ بیان کیے جائیں، قرن یعنی جمع کیے جائیں، اسم سے مراد المعاصی التي بين عبدي وبين ربه، وہ گناہ جو بندے اور رب کے بیچ میں ہوتے ہیں، والعدوان اور زیادتی، بتجر على الناس في دمائهم واموالهم واعراضهم، لوگوں پر ظلم کرنا، جرات کرنا ان کے خون میں یعنی قتل و غارت میں، ان کے مال لوٹنے میں چوری کرنا، واعراضهم یا ان کی عزتوں کو پامال کرنا، سب اس میں شامل ہے. واذا افرد الاثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها، اگر الگ سے اثم کا لفظ بیان کیا جائے جو اس میں ہر معصیت بھی شامل ہو جاتی ہے جس سے کوئی شخص گناہ گار ہو جاتا ہے، سو ان کان بین و بین ربی ہی، چاہے وہ اس کے اوپر رب کے بیچ میں ہو، اور بین ہو بین خلق یا اس کے اور اللہ کے بندوں کے بیچ میں ہو، الگ مخلوق کے بیچ میں ہو. وکذلک اذا افرد العدوان، اس طریقے سے جب عدوان جو کہ لفظ ہو الگ سے بیان کیا جائے. واضح ہے؟ آخری مثال، آخری دو مثالیں ہیں، آئے دیکھتے ہیں. وکذلک لفظ العبادت والتوکل، لفظ عبادت والاستعانہ، لفظ عبادت اور توکل ہے، اور عبادت اور استعانہ ہے. توکل عبادت میں سے ہے کہ نہیں؟ استعانہ مدد طلب کرنا عبادت میں سے ہے کہ نہیں؟ اچھا اگر الگ الگ بیان کیا جائیں، عبادت کے لفظ میں سب شامل ہے کہ نہیں؟ توکل الگ سے ہے، عبادت شامل ہے کہ نہیں؟ دونوں ایک ساتھ بیان کیے ہیں، کوئی وجہ حکمت ہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ خاص پیغام دینا چاہے دونوں کو ایک ساتھ جمع کر کے، اس پیغام کو دیکھنا کیا ہے، اس پہ غور فکر کرنا ہے، اور اس کی خاص اہتمام کر کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. مثال کے طور پر شیخ فرماتے ہیں اذا افردت العبادت فی القرآن، عبادت کا الگ سے قرآن میں بیان کیا جائے، تناول جميع ما يحب الله ويرضاه ظاهر وباطن، اس میں ہر وہ چیز شامل جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ظاہر ہو یا باطن ہو، عبادت کے لفظ میں. ومن اول ما يدخل فيها، اور سب سے پہلے اس میں داخل ہوتا ہے التوکل والاستعانہ، توکل والاستعانہ اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے. واذا جمع بينهما، واذا جمع بينها وبين التوکل والاستعانہ، اگر عبادت کو توکل استعانت سے جوڑ دیا جائے، نحو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ فاتحہ نمبر 5، دوسرے سورۃ ہود نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فاعبد ہو توکل علیہ، سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ عبادت کو استعانت کے ساتھ جوڑ دیا ہے مدد طلب کرنے کے ساتھ، اور سورۃ ہود کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کو توکل کے ساتھ جوڑ دیا ہے. فصلت العبادت، تو ایسی صورت میں عبادت کی جو تفسیر ہوگی بجميع المأمورات الباطنۃ والظاہرۃ، جو بھی مأمورات کا حکم دیا گیا ہے چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو سب اس میں شامل ہے. وفسر التوکل باعتماد القلب على الله في حصولها، وتوکل سے مراد جب عبادت کے ساتھ جوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کو حاصل کرنا، جو بھی عبادات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بھروسہ ہوگا تو پھر آپ اس پہ عمل کر سکیں گے. تو عبادت پہ عمل کی آسانی کے لیے آپ کو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا رب پہ تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. وہ حصول جمع منافع، اور جو بھی کسی نفع اللہ نے جوڑا ہے عبادات کے لیے آپ بھروسہ کرتے ہیں کہ آسانی بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس نے عبادت حکم دیا ہے، اور جتنے بھی اس عبادت سے جڑے ہوئے اجر ہے نفع ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملے گا. دفع المضار، جتنے بھی نقصان اللہ تعالیٰ مترتب فرمے دفع کرنے کے لیے وہ بھی دور ہو جائیں گے. میں ثقت التامۃ باللہ فی حصولها, اللہ تعالیٰ کے مکمل بھروسہ کرتے ہو کہ یہ سب خیر حاصل ہوگا. عبادت ہے, حکم رب نے دیا ہے. عبادت کرتے ہوئے جب توقع کا لفظ آیا فعبد و توکل علیہ, اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھیں, عبادت آسان ہو جائے گی. جو بھی اجر ہے توقع کرنے والا یہ بھروسہ کرتے ہوئے اجر بھی ملے گا, جو بھی اس سے خیر جڑا ہوا ہے وہ بھی ملے گا, جو شر دفع ہونا تھا وہ بھی دفع ہو جائے گا. تو اس نیت سے, اس بھروسے سے جب عبادت کرتے ہیں, اس کی نیت کیسے ہوگی مجھے بتائیں. ایک عبادت بغیر توکل کے ہے, ایک عبادت توکل کے ساتھ, کیا دونوں برابر ہیں؟ اسے جب توکل کے ساتھ ایک اور خوبی لے کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کی اپنی نفس کے اندر تبدیلی آپ محسوس کرتے ہیں اور عبادت کا حق ادا ہو جاتا ہے, سبحان اللہ. اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں کذلک الفقیر والمسکین, آخری مثال, فقیر اور مسکین مختلف لفظ ہیں. اچھا, اذا افرد احدهما دخل فيه الاخر, قاعدہ کیا ہے؟ اگر الگ سے ایک لفظ بیان کیا جائے دوسرے اس میں داخل ہو جاتا ہے, شامل ہو جاتا ہے. کما فی اکثر, جیسے اکثر آیات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. واذا جمع بینهما, اگر دونوں کو ایک سے جمع کر دیا جائے, کما فی آیت الصدقہ, جیسے کہ صدقات کی آیت میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں یہ صدقات زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین, اللہ نے فرمایا ہے. اکثر آیات میں مسکین کا لفظ ہے, کفار قسم کفارہ دیکھ لیں, مسکین کا لفظ ہے, ٹھیک ہے نا, تو الگ سے ہے. اور یہاں پر اس آیت میں, سورۃ توبہ کی آیت میں فقراء مسکین مساکین دونوں کو جوڑ دیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فسر فقیر من اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا او يجد شيئا لا يقع منه موقعا, تو فقیر سے مراد یہ ہے جب کسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ لا يجد شيئا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اشتدت حاجته, شدید حاجت مند ہے, یا اس کے پاس کچھ نہیں ہے, یا کچھ ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اس سے, یعنی بے ہے لیکن بے وقعت ہے, جیسے کہ ہے ہی نہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ فقیر. وفسر مسکین بمن حاجت دون ذلك, مسکین سے یہی معنی ہوگا جس کی حاجت لیکن اس سے کم ہے, یعنی فقیر سے زیادہ پیسہ ہے لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں پوری ہوتی. فقیر کے پاس یا تو کچھ نہیں ہے یا کچھ ہے جیسے کہ کچھ بھی نہیں ہے. اب ضرورت آپ کی 2000 کی پر منتھ, آپ کے پاس 5 ریال ہے یا کچھ نہیں ہے, کوئی 5 کی کوئی قدر و قیمت ہے آپ کے نزدیک؟ مسکین کے پاس کتنی ہے؟ 1000 ہے, 1500 ہے, 500 ہے, یعنی کچھ ہے اس کے پاس. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدھی ضرورت سے کم ہے تو فقیر ہے, آدھی ضرورت سے زیادہ ہے تو مسکین ہے, یعنی 2000 ہے تو 1000 سے اوپر ہے, 2000 سے کم ہے مسکین ہے, 1000 سے کم ہے تو پھر فقیر ہے. بعض علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں. الغرض, تو فقیر اور مسکین الگ سے بیان کیا جائے تو مسکین بھی شامل ہے, اگر دونوں ایک ساتھ جوڑ دیا جائے تو فقیر کا معنی کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ہے تو بہت کم ہے, مسکین کا معنی اس کے پاس بھی, یہ بھی حاجت مند ہے لیکن فقیر سے کچھ زیادہ اس کے پاس, لیکن پھر بھی یہ مسکین, اس کو زکوٰۃ کا مستحق, زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مثل ذلك الفاظ دلت على تلاوة کتاب التمسک به, اس طریقے سے اور الفاظ جو ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت اور اس سے تمسک کرنا, وہ اتباعه, اتباع کرنا, یشمل ذلك القیام بالدین کلی, جس میں مکمل دین پر عمل کرنا شامل ہو جاتا ہے. وَيَقُولُ مَعَ الصَّلَاةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى, اگر نماز بھی اس کے ساتھ جوڑ دی جائے, قرآن کی تلاوت کے ساتھ نماز کو جوڑ دیا جائے تو اس کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو بھی کتاب صاحب پر وحی نازل کی گئی قرآن مجید کی, آپ اسے تلاوت کریں اور نماز کو بھی قائم کریں. سورۃ عنکبوت 45 میں وقوله اللہ تعالیٰ کے ارشاد والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ, اور وہ لوگ جو کتاب سے تمسک یعنی قرآن مضبوط سے تھامتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں. سورۃ اعراف آیت نمبر 170 الی آخر الآیہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں کان ذکر الصلاۃ تعظیما لها, تو نماز کا ذکر تمسک کتاب یا تلاوت الکتاب قرآن کی تلاوت کے ساتھ کیوں جوڑا ہے؟ نماز کی عظمت بیان کرنی ہے, ورنہ کتاب میں تو شامل ہے نا, صلاۃ کا ذکر کتنی دفعہ قرآن مجید میں, لیکن اس آیت میں نماز کیوں جوڑ دیا گیا ہے؟ نمبر ایک, نماز کی عظمت بیان کرنے کے لیے, وتأکید لشانها, اور تأکید کے لیے, وحث علیہا, اور لوگوں کو اس پہ آمادہ کرنے کے لیے, حث کرنے کے لیے تاکہ نماز پڑھیں. وإلا فهي داخل بالاسم العام, ورنہ نماز تو اسم عام میں شامل ہے, وہ تلاوت تلاوت کے اندر شامل ہے, والتمسک بھی, اور اس کے تمسک بھی میں بھی شامل ہے, وماشبہ ذلک من الاسماء, اور اس طریقے سے اور بھی اسماء موجود ہیں قرآن مجید میں, جو جب الگ سے بیان کیا جائے تو معنی اور ہوتا ہے, جب دونوں کو جوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا معنی اور ہو جاتا ہے. ایک اور معنی کے ساتھ، جس میں یعنی جیسے کہتے ہیں چار چاند لگ جاتے ہیں، اور ایک اور پیغام بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.